أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
الصلاة والسلام على سيد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون على الحق لا يؤمل به وعلى الباطل لا يتناعن. صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
چاند رات گزر چکی ہے اور ہم پوری طرح سے ماہ محرم میں ماہ عزا میں داخل ہو چکے ہیں کہ یہ ماہ خدا ہے، ماہ بندگی ہے، ماہ اطاعت و انقیاد ہے اور ماہ ایثار و وفا ہے، ماہ قربانی ہے، ماہ امامت و ماہ شہادت ہے. یہ مہینہ درحقیقت ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے جس میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا. چار مہینے ایسے ہیں کہ ان چار مہینوں میں زمانے جاہلیت میں ماہ رجب، ماہ ذیقعد، ماہ ذوالحج اور ماہ محرم، یہ چار مہینوں کو حرام مہینے کہے جاتے ہیں کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے، جس میں کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، جس میں خون ریزی نہیں کی جا سکتی ہے، جھگڑا نہیں کیا جا سکتا ہے، جنگ نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن جن مہینے میں جنگ کرنا حرام تھا اسی مہینے میں جنگ کی گئی فرزند رسول سے. اس مہینے کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اب کئی سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ واقعے کو گزر کر 1400 برس ہو گئے لیکن اس کی یاد کیوں ہمیشہ تازہ رکھنی چاہیے؟ کتنے واقعات ہوئے دردناک جسے تاریخ نے بلا دیا یا تاریخ کے صفحات پہ زندہ ہے لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ اس تذکروں کو ہم یاد رکھیں. یعنی یہ تذکرے درد کی بنیاد پہ زندہ ہے یا کسی اور وجہ سے زندہ ہے؟ کئی سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں کربلا کے حوالے سے، کئی سوالات کربلا کے حوالے سے یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ آخر ہر سال کیوں ہوتے ہیں؟ جس وقت واقعہ ہو، جس وقت حادثہ پیش آتا ہے اس وقت کے لیا کیا جاتا ہے، جس وقت لاش تڑپ رہی ہو، جب کوئی انسان کراہ رہا ہو اس وقت انسان روتا ہے کریا کرتا ہے. لیکن واقعات کے گزر جانے کے بعد کیوں اسے پھر یاد رکھا جاتا ہے؟ پھر کیوں ہر سال اس کا تذکرہ کرنا چاہیے؟ تو یہ مصیبت کی وجہ سے زندہ رکھا گیا ہے واقعے کو، کیونکہ اتنا دردناک واقعہ پیش ہوا تھا کہ جسے زندہ رکھنا ضروری ہے. تو تاریخ میں کیا یہی ایک واقعہ ہے جو دردناک واقع ہوا ہے؟ کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسے واقعات نہیں پیش آئے کہ جہاں بے دردی کے ساتھ انسانیت سوز حرکات دنیا میں وجود میں آئے ہوں کہ جہاں بچوں کا بے دردانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو. ابھی آپ دیکھیں ہندوستان میں گجرات میں کس طرح سے دردناک واقعات پیش آئے کہ تریشور پر نونہال بچوں کو بھون دیا گیا ہے نکال کر, ماں کے شکم سے بچوں کو نکال کر بھون کے رکھ دیا گیا, اس طرح سے قیمہ قیمہ لاشوں کو کیا گیا. دردناک واقعات دنیا میں بہت زیادہ ہیں. کیا درد کی وجہ سے واقعہ زندہ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے؟ یہ سارے سوالات ہیں. کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ جس کی وجہ معلوم نہیں ہو پاتی ہے, کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ جس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس عبادت کا یہ فائدہ ہوگا, لوگ اس کے بارے میں زیادہ سوال کرتے بھی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عبادت کی وجہ ضرور بیان کی ہے. مثال کے طور پر نماز کیوں پڑھنا چاہیے, حالانکہ یہ جو عبادی مسائل ہیں اس میں کیوں کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر حکم دے دیا جائے, آقا نے حکم دیا بندے کو, غلام کو, کہ یہ کام کرو, غلام کو کہنے کا حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ یہ کیوں کروں, کس وجہ سے کروں. تعبدی احکام میں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, بس کرو تو کرنا ہے. جب آپ نے ایمان لایا آقا پر تو اب آقا جو کہے گا غلام اس نے بجا لائے گا, اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. کیوں نماز پڑھیں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے, کیوں روزہ رکھیں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی طرف سے لطف و کرم کیا بندوں پر کہ اللہ نے اس کی وجہ بیان کر دی. مثال کے طور پہ کہا نماز کیوں پڑھیں تو کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز اس لیے پڑھو کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں, ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں, ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, گناہوں میں ملوث ہو رہی ہے, شہوتوں میں مبتلا ہو رہی ہے, ان جوانوں کو روکا کیسے جائے؟ 15 برس کی عمر ہوتے ہی بچہ شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس شہوت کو کنٹرول کیسے کیا جائے, بہراروی سے نجات کیسے پائی جائے؟ تو کہا اللہ نے اسی وقت ہم نماز کو واجب قرار دے دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان شہوت پر کنٹرول کر سکے اور برائیوں سے محفوظ رہ سکے. تو کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. صلوات پڑھے محمد. پھر ارشاد ہوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پھر ارشاد ہوا کہ تمہیں ماہ مبارک رمضان میں کم از کم واجب ہے کہ روزہ رکھا جائے, رجب میں مستحب ہے, شعبان میں مستحب ہے, لیکن ماہ رمضان میں روزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ پوچھنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ تعبدی احکام ہے, آقا کا حکم ہے, روزہ رکھو تو بس روزہ رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اسے بھی بیان کیا کہ تمہیں روزہ کیوں رکھنا ہے, تو کہا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے, ضبط نفس پیدا ہو سکے. جب تم حلال چیزوں پر کنٹرول کر سکو گے تو حرام چیزوں سے بھی اجتناب کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. کھانا کھانا حلال ہے, پانی پینا حلال ہے. جب یہ حلال چیزیں تم اپنے اوپر حرام کر لو گے تو جو چیزیں حرام ہیں اس سے تو بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. لعلکم تتقون, تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا. اللہ کی جب تم پرواہ کرو گے تو ہر چیز میں پرواہ کرنے لگو گے, تقویٰ پیدا ہوگا. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہیں اور اس کا سمجھنا آسان نہیں, کیونکہ وہ ایک عبادت نہیں ہے, اس ایک عبادت میں کئی عبادتیں شامل ہیں. ایک ایسی عبادت ہے جو مجموعہ ہے عبادتوں کا, اسے کہتے ہیں مناسک حج. حج ایک عبادت نہیں ہے, حج عبادتوں کا مجموعہ ہے, مجموعہ عبادت ہے. نماز تکبیرتُ الحرام کہتے ہی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر کہتے ہی اب پانی نہیں پی سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, ہے نا. یعنی تکبیرتُ الحرام کہتے ہی سب چیزیں حرام ہو جاتی. کتنی دیر حرام رہیں گی؟ جب تک نماز پڑھ لیں. نماز ختم ہوئی ساری چیزیں پھر حلال ہو گئی. روزے میں صبح سے شام تک ختم ہو گیا روزہ. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو کئی دن چلتے رہتی ہے. کم سے کم دو تین دن تک تو احرام بندھا رہتا ہے, احرام کی حالت میں پورا دن احرام, پوری رات احرام, 24 گھنٹے ہو گئے, پھر دوسرے دن احرام, پھر دوسری رات میں بھی احرام, پھر تیسرے دن صبح تک بھی احرام. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا, 8 ذی الحجہ کی رات گزر گئی, 9 ذی الحجہ احرام کی حالت میں, 10 ذی الحجہ تک آپ احرام کی حالت میں کم از کم رہنا پڑے گا. 3 دن تک احرام کی حالت میں ہے. یعنی احرام باندھا, احرام کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, یہ کہتے ہی آپ پر تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کئی چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے تکبیر کہتے ہی حرام ہوتی ہے, حج کی تکبیر ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہ شریک لک لبیک, یہ کہتے ہی آپ پر آپ محرم ہو جاتے ہیں. ایک ہے لباس احرام, ایک ہے خود احرام. یہ لباس احرام پہنتے ہی محرم نہیں ہوتا, یہ تو لباس احرام ہے, لیکن جب لبیک کہتا ہے تب محرم ہو جاتا ہے. محرم ہوتے ہی وہ تمام چیزیں جو محرم پہ حرام ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. ہوگی اب یہ حرام رہیں گی جب تک کہ حالت احرام میں آپ ہیں, جب تک یہ احرام نہ کھلے, یعنی جب تک کہ آپ قربانی نہ دے لیں منا میں جا کر, اس وقت تک آپ احرام کی حالت میں ہیں. یعنی مکے میں آپ نے احرام باندھا, مکے سے باہر گئے, عرفات میں آپ احرام کی حالت میں رہے, تھوڑا سا قریب آئے, تھوڑا سا پڑھتے ہیں سے باہر گئے, عرفات میں احرام میں رہے, مشعر الحرام میں احرام میں رہے, پھر منا پہنچے, وہاں تک آپ کا احرام چل رہا ہے. اتنی دیر تک آپ خدا کے محضر میں ہیں, آپ خدا کی پناہ میں ہیں, آپ چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں. کفن پہن کے, کفن مانند لباس پہن کر, تمام کفن پوش لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں. آپ کبھی دنیا میں آپ کبھی مرے, کبھی انتقال ہوا آپ کا, کبھی آپ اللہ کے پاس گئے اور جا کے کبھی واپس آئے, کبھی انتقال ہوا آپ کا؟ نہیں. اگر انتقال ہوتا تو ہم یہاں کیوں رہتے؟ مطلب کسی کا بھی الحمدللہ انتقال نہیں ہوا ہے, اگر انتقال ہوتا تو یہاں نہیں رہتے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے, جس میں ہم خود اپنا کفن خود باندھتے ہیں. مرنے کے بعد کوئی ہمیں کفن پہناتا ہے, لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان خود کفن پہن لیتا ہے. یہ عبادت زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے. یہاں ہوں گے کچھ لوگ جنہوں نے حج کیا ہوگا, اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ آئندہ سال وہ ضرور حج پر جائے. تو خود انسان اپنے سے, اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کوئی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنی مرضی سے؟ نہیں. لیکن حج پر انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے, اپنے خرچے پر جاتا ہے, اور اپنا کفن خود خریدتا ہے, اور اپنا کفن خود پہنتا ہے, اور پہن کے میدان محشر میں جانے کے لیے خود تیار ہو جاتا ہے. کے سب کے ساتھ نکل پڑتا ہے, کوچ کر جاتا ہے سارے مردوں کے ساتھ, یعنی مکے سے سارے مرد مردوں کی شکل میں کفن پہنے ہوئے نکل پڑتے ہیں. قافلہ نکلتا ہے کفن پوشوں کا, سفید کفن پوشوں کا, نکل کر میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے. وہی ہے اصل حج, میدان عرفات ہی کا نام ہے حج. وہ ہے میدان محشر کی طرح, میدان محشر ہے وہ, جہاں دن کی دھوپ انسان دیکھتا ہے, زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ڈھلتے ہوئے آفتاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے, نو کے نیزے پہ سورج دیکھتا ہے, اس کے بعد سورج کا ڈھلنا دیکھتا ہے. پورا دن عرفات کا آپ میدان عرفات میں گزارتے ہیں. جب رات ہونے لگتی ہے تب میدان عرفات چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ کے آپ مشعر الحرام کی طرف جاتے ہیں, اور وہ رات وہ ہوتی ہے جہاں سائبان بھی نہیں ہوتا. کم سے کم یہاں پر عرفات میں کچھ ڈیرے آج کل ڈال لیے جاتے ہیں تاکہ تمازت آفتاب سے محفوظ رہیں. اس کے بعد جب ہم مشعر الحرام پہنچتے ہیں تو وہاں نہ کوئی سایہ ہوتا ہے, نہ وہاں کوئی ڈیرا ہوتا ہے, نہ کوئی فرش ہوتا ہے. زمین پر سوئیے اور آسمان کے نیچے زمین پر, اور ان کنکریوں کو, بکھری ہوئی کنکریاں آپ دیکھتے ہیں اور انہی کنکریوں پہ سوتے ہیں. اور پھر اٹھنے کے بعد طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک, صبح صادق سے طلوع آفتاب تک واجب ہے کہ اس مقام پر رہیں. اور اس موقع پر کرنا کیا ہے؟ اس موقع پر کنکریاں جمع کرنا ہے, کنکریاں جمع کرنا ہے. کنکریاں یہاں مارنا کسی کو نہیں ہے, یہ کنکریاں جمع کرنا ہے صرف, تاکہ جب صبح طلوع آفتاب ہو تو اب یہاں سے نکل پڑنا ہے مزدلفہ سے. نکل کر اب ہمیں جانا ہے منا کی طرف, اور منا ہی میں جمرات ہیں. منا میں دو عمل ہیں, ایک تو جمرات ہیں جہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, اور دوسرے ہیں قربان گاہ. منا میں ہے قربان گاہ, کشتار گاہ, جہاں پر انسان کو قربانی دینا پڑتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے, یہ عبادت کیوں کروائی جا رہی ہے؟ سب حج کرتے ہیں, لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں, کروڑوں لوگ حج کرتے ہیں, لیکن کسی سال ہمیں رک کر, ہر سال حج کرنے والے لوگ بھی ہیں, لیکن کسی سال رک کر ان سے پوچھا جائے کہ بندے خدا تم ہر سال حج کرتے ہو, ہر سال حاجیوں کو دیکھتے ہو, ہر سال حج کا موسم آتا ہے, کسی سال رک کر تم سے یہ پوچھا جائے کہ تم لوگ کیوں یہ کام کرتے ہو؟ تم اچھا خاصا لباس اتار کر, یہ کفن مانے لباس تم لوگ کیوں پہنتے ہو؟ اور پھر تم یہ لباس پہن کر مکے ہی میں کیوں آتے ہو؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اطراف میں چکر کیوں کاٹتے ہو, طواف کیوں کرتے ہو؟ یہ کس قسم کی بات ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کیوں کرتے ہو؟ میدان عرفات میں وقوف کیوں کرتے ہو؟ مشعر الحرام میں رات کیوں گزارتے ہو؟ کنکریاں آخر کیوں مارتے ہو؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ؟ اور یہ ہر سال اس عمل کو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ کیوں حاجی اس عمل کی تاثیر کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں آخر؟ اللہ نے کیوں حج واجب قرار دیا ہے؟ اور حج واجب ہے تو پھر حج میں یہ اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ تو حج ابراہیمی ہے, یہ تو خلیل نے کیا تھا. خانہ کعبہ تو خلیل کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. آپ تو مسلمان ہیں, خلیل کی امت ہیں آپ. آپ کس کی امت ہیں؟ اس امت پر خلیل کی کا حج واجب قرار کیوں دیا گیا ہے؟ یہ صفا و مروہ کے درمیان میں جو دوڑ لگائی جا رہی ہے, یہ تو جناب حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی, وہ تو واقعی انہوں نے حج کیا تھا, واقعی انہوں نے صحیح کی تھی, آپ چپ چپ کے دوڑ رہے ہیں. انہوں نے حقیقت میں دوڑا تھا کیونکہ ان کا بچہ درمیان میں تھا, بچہ پیاسا تھا, زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا, تو ماں بچے کے پانی کی تلاش میں بچے کو زمین پر چھوڑ کر صفا کی پہاڑیوں کی طرف دوڑی, اور وہ پہاڑیاں سنگلاخ پہاڑیاں, گرم ریتی گرم پہاڑیاں, گرم پتھر پہ ننگے پیر دوڑتی ہوئی وہ صفا کی بلندیوں پر پہنچی کہ کہیں بچے کے لیے پانی کی سبیل تو ملے. بچے کو گرم ریتی پہ چھوڑ کے صفا کی بلندیوں پہ گئی, وہاں پانی نہیں ملا, خانہ کعبہ کی طرف دیکھا, دعا کی, پھر دوڑتی ہوئی آئی بچے کو دیکھنے کے لیے, دیکھا بچہ ابھی زندہ ہے. بچے کو چھوڑ کے پھر وہ مروہ کی طرف اٹھا لی, مروہ کی پہاڑیوں پہ چڑھی, وہاں تک بھی پانی نظر نہیں آیا, پھر واپس آئی بچے کو دیکھنے کے لیے. جب دیکھ لیا تو پھر بیتابی کے اب صفا کی طرف دوڑی, پھر مروہ کی طرف دوڑی, دوڑتی رہی یہاں تک کہ سات چکر لگائے. تو یہ تو انہوں نے واقعتاً کیا تھا, اب آپ کو یہ عمل کیوں کرنا ہے, ہمیں کیوں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے, اس کی علت کیا ہے نا؟ یہ سوالات, اس سوالات کے لیے ایک دفتر چاہیے, ہر روز ایک علت بیان کرنے کے لیے ایک گھنٹہ چاہیے, یعنی احرام کیوں باندھا جاتا ہے اس کے لیے ایک گھنٹہ چاہیے, یہ لباس کو اتارنا کیا معنی ہے, دنیا سے دوری کیا معنی ہے, دنیاوی لباس سے کنارہ کشی کیا معنی رکھتا ہے, اور پھر یہ آخرت کا لباس پہننے کا فلسفہ کیا ہے نا, اور یہ میقات کیا ہے, یہ وعدہ گاہ کیا ہے, یہ سارے سوالات ہیں اور ہر سوال کے لیے تفصیلی جوابات ہیں. لیکن ایسے ہی کچھ سوالات ہمیں کربلا کے متعلق ملتے ہیں. مثال کے طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہر سال کیوں عزاداری کی جاتی ہے, ہر سال غم کیوں منایا جاتا ہے, یہ سیاہ لباس ہر سال ماہ محرم کی پہلی تاریخ آتے ہی یہ لباس مثل احرام کیوں پہنا جاتا ہے, حج میں سفید لباس پہنا جاتا ہے, ماہ محرم میں سیاہ لباس پہنا جاتا ہے, کیوں سیاہ لباس پہنا جاتا ہے, سوالات پیدا ہو. وہاں بھی سوال ہے کہ سفید لباس کیوں, یہاں بھی سوال ہے کہ سیاہ لباس کیوں, وہاں بھی سوال یہ ہے کہ واقعہ گزرے ہوئے ہزاروں برس ہو گئے, اسے دہرانے کی ضرورت کیا ہے, وہ قربانی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اسماعیل علیہ السلام کی مقام منا میں, اسے گزرے ہوئے ہزارہ برس گزر گئے, آج مسلمان کیوں گوسفند کی قربانی دیتا ہے, اس قربانی کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے, واقعہ کیا تھا, اس واقعے کو زندہ کیوں رکھا گیا ہے, کیا واقعی جناب اسماعیل ذبح ہو گئے تھے کہ اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ ہر سال, اگر اسماعیل کو ذبح کیا جاتا تو ہر سال یہ سنت ابراہیمی بن جاتی کہ اپنے اپنے بیٹوں کو مقام منا میں لا کے ذبح کرو. تو مقصد جناب ابراہیم سے بھی جو لیا گیا تھا وہ بیٹے کو ذبح کرنا اصل مقصد تھا, یا پھر ان کا امتحان لینا مقصود تھا کہ محبت کا امتحان لیا جائے, سلوات پڑھے محمد والے.
Yeah.
یہ سوالات ہے یا نہیں؟ اگر ان سوالات کا حل تلاش نہ کیا جائے تو پھر اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ اتنے لاکھوں مسلمانوں کو جو اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مصیبتیں برداشت کر کے اپنا وقت نکال کر جو لوگ آتے ہیں، انہیں یہی نہ پتا ہو کہ آخر حج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایک سال مسلمان واقعی صحیح معنوں میں کہ اللہ نے جس وجہ سے حج مقرر کیا ہے اس وجہ کو معلوم کر کے اگر حج کریں، اگر ایک سال مقبول حج مقبول ہو تو سمجھیے سارے مسلمانوں کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، سارے مسلمانوں کا دکھ درد ختم ہو جائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی مصیبت تمام ہو جائے۔ یعنی ہم اور آپ دنیا میں جہاں بھی جو بھی مشکل میں ہیں، چاہے اقتصادی مشکل میں ہو، چاہے مکان نہ ہو ہمارے پاس، چاہے کاروبار نہ ہو ہمارے پاس، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان بس رہا ہے اس کے پاس اگر جو بھی مشکلات ہیں، مادی مشکلات ہیں، مانوی مشکلات ہیں، ساری مشکلات کا حل حج میں ہے۔ جہاں ساری دنیا کے مسلمان، چنندہ مسلمان لاکھوں کی شکل میں بیٹھ کر دنیا کی سب سے عظیم ترین کانفرنس ہو رہی ہے، اتنی بڑی عظیم کانفرنس دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے، جہاں پوری دنیا سے لوگ، دور دراز علاقوں سے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، ایک عالمی کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں اگر مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو ہو تو کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مسلمانوں کا حل نہ ہو سکے؟ کتنے ایسے مسلمانوں کے ملک ہیں کہ جن کی آبادی ہی 5-6 لاکھ ہے، جیسے بحرین کی کل آبادی 6 لاکھ کی ہے، اور یہاں جمع ہو رہے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، یعنی پورے ملک سے زیادہ کی آبادی یہاں جمع ہے۔ اگر یہ سارے مسلمان فیصلہ کر لیں کہ فلسطین کی آزادی اسی سال ہونی ہے تو اسی سال فلسطین آزاد ہو جائے گا، جس سال مسلمان یہ طے کر لیں بنا میں کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے بعد فلسطین کو آزاد کرانا ہے۔ تبھی تو امام راحل نے کہا تھا کہ اگر تمام مسلمان ایک بالٹی پانی پھینکے اس ملک پر تو وہ ملک تباہ و تاراج ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ملک، ساری دنیا کی ظلم کی جڑیں جا کے جہاں ملتی ہیں، سارے ظلم کی جڑیں جا کے، اس جڑ کو اگر کاٹ دیا جائے، اس شجر ملعونہ کو اگر کاٹ دیا جائے تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اور ساری دنیا کے جتنے، اسی لیے اللہ نے کہا، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نماز کیوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، روزہ کیوں، لعلکم تتقون، حج کیوں، تو کہا حج کیوں، اس کا بھی جواب ہے، لیشہدوا منافع لہم، وہ حج پر آئیں، اذن بالناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ جب حج کا اعلان ہوگا تو لوگ آئیں گے، کیوں آئیں لوگ، لیشہدوا منافع لہم، جو اللہ نے ان کے لیے منافع رکھے ہیں حج میں اس کا مشاہدہ کریں۔ منافع یعنی ایک فائدہ نہیں، دو فائدے نہیں، منافع منفعت نہیں، بلکہ کئی منافع، جس کے اندر مادی منافع بھی ہیں، مانوی منافع بھی ہیں، مادی منافع بھی ہیں اور مانوی مفادات بھی ہیں، دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے، یعنی انسان کی دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک ایسی عبادت کہ جہاں دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، انسان دنیا میں رہ کر دنیا سے دور بھی ہو جائے گا اور دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے زندگی بھی گزارے گا، ایک ایسی زندگی اسے ملے گی، ایک ایسی حیات اسے ملے گی۔ اس کے لیے اسے کئی مرحلوں سے گزرنا ہے، اس کو پریکٹس کروایا جا رہا ہے کہ زندگی میں کیسے گزارنا ہے۔ جس وقت دیکھیں کچھ سوالات ایسے ہیں جو بہت، مثال کے طور پہ عرفات تو سمجھ میں آتا ہے، یہ لباس پہننا تو سمجھ میں پھر بھی آتا ہے، اور خانہ کعبہ کے اطراف پہ چکر کاٹنا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک محور ہے ذات الہی، اس کے اطراف میں ہمیں گھومنا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے اور پھر صحیح بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ہے حج کا سیاسی پہلو، وہ ہے حج کا سیاسی پہلو. وہ ہے, وہ یہ ہے کہ مشعر الحرام میں یہ کنکریاں کیوں چنی جاتی ہیں؟ ساری دنیا میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے کہ جمرات میں کنکریاں مارنا اور یہ مشعر الحرام میں کنکریوں کا جمع کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ در حقیقت اس کی تفصیلات میں نے نصابی آپ کے سامنے بیان کیا, ایک ایک وجہ کے لیے پورا گھنٹہ چاہیے, لیکن صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ہم فرصت کے لمحوں میں رہیں, دیکھیے ابھی برما کے بارے میں جلسہ ہوا ہندوستان میں, میں نے یہ کہا کہ جب حادثہ ہوتا ہے مسلمان جاگتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد جلسے کر کے سو جاتا ہے, پھر اس کے بعد پھر واقعہ ہوتا ہے, پھر جاگتا ہے, پھر جلسے کرتا ہے, پھر سو جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی عادت بن گئی. میں نے کہا برما میں جو حالات ہوئے ہیں ابھی ہوئے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوئے تھے؟ اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ تو جلسہ کیا تھا. اب کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں. اگر اس درمیان میں مسلمان جاگ گیا ہوتا, جب جاگا تھا پھر سو گیا, ہم سو جاتے ہیں دشمن نہیں سوتا, ہم جاگ کے سو جاتے ہیں لیکن دشمن نہیں سوتا ہے, دشمن پھر حادثہ واقعہ پیش اور کہیں یہ حالات پیش آتے ہیں, پھر دشمن اپنے کام پہ لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج بتاتا ہے, مشعر الحرام کی رات بتاتی ہے کہ جب آپ فرصت کے لمحوں میں ہوں, جب آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو, کوئی عبادت نہ ہو, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرصت کے لمحوں میں اپنا اسلحہ جمع کرنا ہے, اپنی طاقتوں کو سمیٹنا ہے, اپنی قوتوں کو سمیٹنا ہے, اپنے لیے سوچ بچار کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جب حالات پیش آئیں گے تو اس وقت ہم اس کی تدبیر سوچیں گے, بلکہ بھیانک حالات کی صبح آنے سے پہلے شیطانوں کا مقابلہ ہونے والا ہے. یہ سمجھنا ہے کہ جب صبح ہوگی تو شیطانوں سے مقابلہ ہونے والا, جب شیطانوں سے مقابلہ ہوگا تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کنکریاں ہمارے پاس ہونی چاہیے, ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ, کچھ نہ کچھ دولت, کچھ نہ کچھ اسلحہ, کچھ نہ کچھ ہتھیار ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ جو اپنا ہم دفاع کر سکیں اور دشمن کو اپنے سے دور کر سکیں, کیونکہ دشمن ٹھہرا ہوا ہے اور سب سے بڑا دشمن سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے. جب صبح ہوگی, جب صبح ہوگی تو اس وقت سب سے بڑا شیطان ہمارے سامنے ہوگا, اور جب ہم مشعر الحرام کی رات یوں ہی گزار کے آگئے ہوں گے تو ہمارے پاس کنکریاں نہیں ہوں گی, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی, ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی, ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس رات میں اپنی قوتوں کو جمع کرو, یہ درس دیا جا رہا ہے, اپنی ہمتوں کو جمع کرو, سارے مسلمانوں جمع ہو جاؤ, اپنا ہتھیار جمع کرو, اس لیے کہ جب صبح ہوگی تو وہ عید کی صبح ہوگی, وہ عید کی صبح اس طرح شروع ہوگی کہ پہلے تمہیں کنکریاں مارنا ہے, اس کے بعد تمہیں قربانی دینا ہے, اور جب تک قربانی نہیں دو گے تمہارا احرام نہیں کھلے گا. یہ درس عزیزہ نے گرامی, جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے, حرم کو بچانے کے لیے کیا کہا تھا؟ کہ حرم کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے, اور اللہ نے کیسی حفاظت کی؟ ابابیل کا لشکر بھیجا, ابابیل کا لشکر بھیج کر اللہ نے کس کا مقابلہ کیا؟ ہادیوں کا, ہادیوں کا. ہادیوں سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو بھیجنا چاہیے تھا, اونٹوں کو بھیجنا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے ہاتھیوں کا مقابلہ کنکریوں کے, تاکہ اسے شکست بھی دینا ہے اور شکست ذلیل ترین انداز میں دینا, شکست صرف شکست نہیں بلکہ ذلیلانہ شکست دینا ہے. گھوڑوں کے ذریعے بھی سے بھی اگر شکست ہو جاتی تو پھر بھی عزت بچ جاتی, کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑوں سے ہوا, لیکن اللہ نے ابابیل کی چونچ میں کنکریاں دے کے بتایا کہ ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں ان ہاتھیوں کا مقابلہ ان ابابیل کے لشکر سے کر رہے ہیں, اور یہ چھوٹا سا ابابیل کا لشکر اس بڑے ہاتھیوں کے چونچ سے لڑ رہا ہے, اور لڑ کر اسے تباہ بھی کر رہا ہے, اور شکست بھی دے رہا ہے. صرف شکست دینے سے ہمتیں پست نہیں ہوتی بلکہ ہارنے کے ساتھ ذلت جب اٹھانی پڑتی ہے تب انسان رسوا ہوتا ہے. تو اللہ نے شکست بھی دی, اللہ نے رسوا بھی دیا. شکست بھی دی اور رسوا بھی دیا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ 33 روزہ جنگ میں کیا ہوا. ایک طاقتور فوج کے مقابلے میں اللہ نے ابابیل کے لشکر کی طرح چھوٹا سا لشکر بنا دیا. اس چھوٹے سے لشکر نے, دیکھیں یہ عملی تفسیر ہے, سورہ فیل کی تفسیر ہے. الم ترا کیفا ربک باصحاب الفیل, کہ تمہارے رب نے کیسا اصحاب فیل سے مقابلہ کیا وہ یاد کرو. اور اسے اس صدی میں 1400 برس کے بعد اس کی تفسیر تلاش کرو کہ آج بھی اس کی تفسیر ملے گی کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ, کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے. شکست بھی ہوئی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ شکست. معلوم یہ ہوا کہ حیدر کرار کے بیٹے آج بھی زندہ ہے اور خیبر کو ایسے پتا کیا. یہودیوں سے فتح خیبر کا ذکر تو آپ نے سنا, وہ تو علی کی جنگ تھی جو خیبر میں لڑی گئی. یہ علی کے بیٹوں کی جنگ تھی جو اس خیبر میں لڑی گئی. یہ آج کا خیبر ہے, وہ کل کا خیبر تھا. سلوات بڑے محمد والا. پھر آپ سنیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے, اب سمجھ میں آئے گی بات نا, کیونکہ کربلا کا سمجھنا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے حج کے مناسک کا سمجھنا انسان کے لیے دشوار ہے, اسی طرح سے کربلا کا سمجھنا بھی دشوار ہے. کہ کوئی امام حسین سے پوچھے کہ آپ تو عقل کل کے فرزند ہیں, آپ خود عقل کل ہیں, آپ تو حکیم کے بیٹے ہیں اور خود حکمت کے والی و وارث ہیں, آپ خود مجسمہ حکمت ہے, آپ یہ بتائیے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے آپ علی اصغر کو کیوں ساتھ لیے جا رہے ہیں؟ آپ اون محمد کو ساتھ لیے جا رہے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے, قاسم کو ساتھ لیے جا رہے ہیں یہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن علی اصغر کو ساتھ میں لے جانا یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ کم از کم جو بچہ ہتھیار ہاتھ میں لے سکتا ہے, تلوار حمائل کر سکتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو بچہ نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے, نہ جنگی لباس پہن سکتا ہے, نہ تلوار ہاتھ میں لے سکتا ہے, ایسا بچہ جنگ کیسے لڑے گا؟ کیا تاریخ عالم میں کوئی جنگ ایسی ہوئی ہے کہ جس جنگ میں بچوں نے جوانوں سے مقابلہ کیا ہو اور شش ماہے نے کسی جنگ میں جنگ لڑ کر جیت درج کی ہو؟ کوئی ہے جنگ ایسی؟ یعنی تاریخ عالم میں کوئی جنگ ایسی ہے کہ جس میں شش ماہ بچہ جنگ میں شریک ہو کر وہ جنگ لڑے اور میدان جیت گیا؟ ایسی کوئی جنگ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جس میں شش ماہ کام آئے. لیکن یہ تاریخ عالم کی سب سے انوکھی ترین جنگ ہے کہ جس میں امام حسین جنگ لڑنے کے لیے علی اصغر کو ساتھ میں لے گئے. تو یہ چند سوالات ایسے ہیں کہ اگر آپ جنگ پر جا رہے ہیں تو جنگ بچوں کے ساتھ نہیں لڑی جا سکتی. اگر جنگ لڑنا ہی ہے تو پھر آپ کو جوانوں کو ساتھ لے جانا ہوگا, مردوں کو ساتھ لے جانا ہوگا. خواتین کو ساتھ لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی جنگ ایسی ہے جہاں خواتین بھی گئی ہیں؟ یہ چند سوالات ایسے ہیں جو کربلا کے متعلق کربلا کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں. کربلا کا سمجھنا جو ہے ایک معما بن جاتا ہے کہ آخر کربلا ہے کیا اور ہر سال اس کی یاد تازہ کیوں کی جاتی ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے کہ مسلمان ایک واقعات کو یاد رکھتا ہے اور ہر سال اللہ نے کہا کہ اس واقعات کو یاد رکھو, قربانیوں کا تذکرہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ قربانیوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم قربانیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دردناک واقعہ پیش آیا تھا, ایسا دردناک واقعہ تاریخ عالم میں پیش ہی نہیں آیا, اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو ہم اس کی یاد مناتے, چونکہ انسانیت پر اتنا بڑا ظلم تاریخ بشریت میں نہیں ہوا, اگر یہ درد کی وجہ سے ہے، غم کی وجہ سے ہے، تو پھر تلاش کرنا ہوگا کہ اور بھی کوئی واقعات تاریخ میں درج ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درد کی وجہ سے زندہ رکھا جاتا ہے یا واقعہ اپنے مقصد اور ہدف کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اپنے اس امتحان کی وجہ سے زندہ رہتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے زندہ رہتا ہے کہ کوئی قربانی ہوتی ہے اور قربانی کی یاد بنائی جاتی ہے، تو مینا میں کون سی قربانی دی گئی تھی جس قربانی کو یاد رکھا جا رہا ہے؟ کیا اسماعیل کی قربانی دی گئی یا گوسفن ذبح ہوا؟ گوسفن ذبح ہوا تو گوسفن کی یاد کر رہے ہیں کہ گوسفن ذبح ہو گیا، اس کے اوپر رو رہے ہیں یا اس کی یاد منا رہے ہیں؟ کس کی یاد منا رہے ہیں؟ یہ تو ایک اللہ ایک پیغام، ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے. یعنی گوسفن کو ذبح کرنا منا میں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی منا میں کیوں جو ہے قربانی دی جائے؟ اگر قربانی ہی دینا ہے تو اپنے وطن میں دے لیں گے، منا میں کیوں؟ منا میں قربانی ایک عبادت ہے، یعنی یہ کرنا ہی ہے. جیسے ہم اپنی پہاڑیوں پر صفا و مروہ بنا کر جو ہے صحیح نہیں کر سکتے ہیں، جیسے ہم اپنے میدان میں عرفات بنا کے وہاں پر جو ہے وہاں وقوف نہیں کر سکتے ہیں، مشعر الحرام ہم اپنے اپنے ملکوں میں نہیں مشعر الحرام کی رات گزار سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم قربانی بھی اپنے اپنے وطن میں نہیں دے سکتے. یہ ایک عبادت ہے جو مقام منا ہی میں انجام دینا ہے. مقصد قربانی نہیں ہے، مقصد ایک ہدف ہے، وہ عبادت ہے. وہ قربانی دینا خود ایک عبادت ہے. اور اس عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ کیوں بھوکے رہے؟ کیا اللہ کو بھوکا رکھنا بندوں کو اور پیاس سے تڑپانا یہ پسند ہے؟ یا اس کے پیچھے کچھ فلسفہ ہے، کچھ حکمت ہے؟ ایسے ہی حکمت ہے منا میں قربانی دینا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پروردگار میں تو تجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تو اپنی مال و دولت سے زیادہ تجھے چاہتا ہوں، اگر تو حکم دے تو میں اپنی اولاد کو قربان کر دوں تیری راہ میں، اگر تو حکم دے تو اپنا مال و دولت اڑا دوں، اپنی اولاد کو صحراؤں کے حوالے کر دوں، اگر تو حکم دے تو میں ویرانوں کو آباد کر دوں، تو اگر حکم دے تو یہ ہاتھ کے پیر تیری راہ میں ہیں، اگر تو حکم دے تو پتھروں کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو کھڑا کر دوں، اگر تو حکم دے تو نقوت برس کا بوڑھا پتھریں اٹھا اٹھا کے رکھ رہا تھا، کتنا پسینہ نہیں ٹپکا ہوگا کہ پتھر میں گڑا پڑ گیا. مقام ابراہیم، مقام خلیل آج موجود ہے. وہ لوگ جو بدعت مانتے ہیں ہر چیز کو، وہ لوگ مجبور ہیں کہ ان قدموں کی زیارت کرنے پر کہ جو مقام ابراہیم ہے خانہ کعبہ کے پاس.
واہ واہ سبحان اللہ، امام زمانہ
علیہ السلام بلند ترین سروا.
دینے کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بھی حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، پتھر کو چا کے چھپتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آخر یہ فلسفہ کیا ہے کہ کیوں اللہ نے کہا کہ خلیل تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اور وہ چیز دیکھیے وہ چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس بچے سے آپ محبت نہیں کرتے، کئی بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے کو لے جا کر آپ قربان کر دیں جس بیٹے سے آپ کو محبت نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ حکم دے انفاق کا، تو بس وہ چیز دیتے ہیں جو سب سے زیادہ ہلکی ہو. انفاق کے لیے جب اللہ کہتا ہے یہ تو واجب ہے، تو کہتے کتنا واجب ہے؟ بس واجب دے کے جان چھڑا لیں. یہ نہیں کہتے کہ مستحب بھی ہے کچھ چیزیں، نہیں پوچھا کرتا ہوں. کم سے کم واجب کتنا ہے؟ خمس واجب کتنا ہے؟ زکات واجب کتنی ہے؟ بس واجب کی حد تک. کیا آپ نماز واجب کی حد تک پڑھتے ہیں یا مستحب بھی پڑھتے ہیں نماز؟ روزے صرف واجب رہتے ہیں یا مستحب بھی رہتے ہیں؟ اور کتنے مرتبہ نماز میں شک کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھو کہ کیا تم نے خمس دینے میں بھی کبھی شک کیا ہے؟ کہ شک ہو گیا کہ خون صحیح پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا, پھر ایک مرتبہ خون دے دے, پھر صحیح نہیں پہنچا, پھر تیسری مرتبہ خون دے دے. کسی خون دینے والے سے پوچھو کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. وضو میں شک ہوتا ہے, نمازوں میں شک ہوتا ہے, روزے میں شک ہوتا ہے, لیکن یہاں شک نہیں ہوتا. یہاں شک ہوتا تو پرواہ بھی نہیں کی جاتی. یہاں واجب پوچھا جاتا ہے, مستحب نہیں پوچھا جاتا. یہاں انفاق کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم انفاق کے لائق نہیں ہیں. دولت قدموں میں لٹکے ہیں رنگین کمکمے. کتنا عجیب دیکھیے دولت کا کھیل ہے. مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی تاک میں, اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل ہے. اللہ کی راہ میں جو چیز گر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں گیا. کوئی چیز کھو گئی تو کہتے ہیں صدقہ گیا. کوئی چیز چھوٹ گئی, کچھ بھول گئے, کچھ چوری ہو گئی تو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں چلے. اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں دیتے اور دینے کی خواہش بھی نہیں رکھتے. اتفاق اگر ہو جائے تو کہتے ہیں جو ہو گیا بس وہ اللہ کی راہ میں, جو گر گیا وہ اللہ کی راہ میں, جو سڑ گیا وہ اللہ کی راہ میں, جو چوری ہو گیا وہ اللہ کی راہ میں. چوری کا مال اللہ کے حوالے, گرا ہوا مال اللہ کے حوالے, پھینکا ہوا مال اللہ کے حوالے. فرشتوں جو میں نے پھینک دیا تھا زمین میں, وہ تم لوگ اٹھا کے لے کے چلے جاؤ اور اس کا ثواب بھی دینا. لیکن دینے کی خواہش نہیں ہے. اتفاقاً دیوار گر جائے تو کہاں شہید ہو گئے, حادثہ ہو جائے تو کہاں شہید ہو گئے. جبکہ موت سے ڈرتے تھے, موت نہیں چاہتے تھے, اللہ کی راہ میں مرنا نہیں چاہتے تھے. مر گئے تو کہاں اللہ کی راہ میں چلے گئے, شہید ہو گئے. ہاں, لیکن کیا خواہش بھی رکھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے, اپنے ہاتھ سے, پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلاؤ؟ ہے کوئی ایسا موہب دنیا میں؟ امام حسین کا چاہنے والا, رسول اللہ کا چاہنے والا اور اللہ کا چاہنے والا جو پورے ہوش و حواس کے ساتھ 100 برس کا بوڑھا اپنے اس بچے کو جس کو آرزوؤں سے پیدا کیا تھا, تمناؤں سے پالا تھا, جس کے لیے اللہ نے, جس کے لیے جناب ابراہیم خلیل نے اور جناب حاضرہ نے منتیں مانگی تھی, اور وہ بچہ جس سے بے انتہا محبت کرتا, بے انتہا جسے چاہتا. جب وہ محبت پیدا ہو گئی تو اب محبت ترسیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بھی ویسے ہی خالص محبت اللہ سے ہے جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے تھا. وہ منا جاتے, وہ گڑ گڑانا, وہ خوف خدا, وہ راز و نیاز, وہ اللہ سے گفتگو, وہ ارتباط الہی آج بھی باقی ہے خلیل. یا بیٹے کی محبت میں محبت تقسیم ہو گئی, اب وہ منا جاتے نہیں رہی, اب وہ اللہ کا راز و نیاز نہیں رہا. بیٹے کی محبت پیدا ہو گئی, بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے ہو, بیٹے کے ساتھ چل رہے ہو, گھوم رہے ہو, بیٹے کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی. کیا خلیل اب بھی تم خلیل رہے یا نہیں رہے؟ تو کہا پروردگار اب بھی میں خلیل ہوں, اب بھی میں خلیل ہوں, اور اگر تو حکم دے تو اب اسی بیٹے کو جس سے میں محبت کرتا ہوں, جس سے میرا دل جڑا ہوا ہے. دیکھیے زیادہ دینا اہمیت نہیں رکھتا ہے, مگر وہ چیز دیں جو آپ کو عزیز ہو. آپ کہتے ہیں میں ساری دولت دینے تیار ہوں, لیکن یہ انگوٹی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ دینے کے لیے تیار نہیں. سب دے سکتا ہوں لیکن اس سے میری یادیں واپس, یہ میں نہیں اتار سکتا. لیکن اللہ کہتا ہے وہی دو تو ہم تمہارے باپ کو, وہ جس سے تمہارا لگاؤ ہے وہ تم ہماری راہ میں دے دو. یہ بات بہت پسند ہے نا, یہ بال کو ہماری محبت میں مروا دو, اپنی زینت کو ہماری راہ میں. اور پیسہ نہیں چاہیے, تمہارے بال چاہیے. کہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں, بال دینے تیار نہیں. بال دینے تیار نہیں, پیسہ دینے تیار ہوں, بال بنوانے تیار نہیں. کہا نہیں ہمیں بال چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے. کبھی کسی کو اولاد عزیز نہیں ہوتی, پیسہ عزیز ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیسہ عزیز نہیں ہوتا ہے, اولاد عزیز ہوتا ہے. جناب ابراہیم بھی ایسے ہی صحیح و صالح انسانوں میں تھے کہ جن کو اولاد زیادہ عزیز تھی. تو کہا اولاد تو ہماری راہ میں دے سکتے ہو؟ تو کہا ہاں دے سکتے ہو. تو پھر لاؤ مقام میں نہ دو, और अपने ही हाथ से अपनी मर्जी से अपने बेटे के गले में छुरी चला दो, कहा हाँ मैं चला दू। ये है इम्तिहान। ये इम्तिहान किस चीज का इम्तिहान है? ये इम्तिहान मोहब्बत का इम्तिहान। ये इम्तिहान में कामयाब हो गए, इस कामयाबी यही था, यानी कामयाब होना इम्तिहान में यही जरूरी था। और खलील ने ऐसा नहीं है कि खंजर ना चलाया, ऐसा नहीं है कि खलील तो यही समझ रहे थे कि तो बेटे को काटना मकसद नहीं था, खलील का इम्तिहान लेना मकसूद था। खलील का इम्तिहान, और खलील कामयाब हो गए। अगर कर्बला वाकई न होती तब भी हुसैन जीत जाते, क्योंकि इमाम हुसैन की नीयत यह थी। यही वजह है कि शबे आशूर इमाम हुसैन ने कहा आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, हत्ता औलाद पे से बयद उठा ली, मैं तो चाहता हूं कि औलाद को खून आपको खून में गलता, मैं अपने तौर पर यह चाहता हूं, लेकिन अगर औलाद खुद नहीं चाहती है तो उसकी मर्जी। अगर इस्माइल राजी ना होते तो खलील मकाम मना में इस्माइल को तो लेके नहीं आ सकते थे, खलील फिर भी कामयाब हो जाते। जैसे नूह कामयाब हो गए, बेटा गर्क हो गया लेकिन नूह कामयाब हो गए, नूह जीत गए। कहा बेटा डूब जाए तो डूब जाए लेकिन अल्लाह की रजा हासिल कर लूंगा। नूह ने रजा इलाही को हासिल कर लिया, बेटा डूब गया। अजीजाने ग्रामी, नीयतें देखी जाती हैं इबादतों में, आमाल में नीयत देखी जाती है। अगर नीयत सही ना हो तो फिर रोजा रोजा नहीं है, भूख और प्यास के अलावा रोजा कबूल नहीं है। आप इस नियत के साथ आप करबला को देखें कि करबला क्या पैगाम देना चाहता है, करबला क्या दर्स देना चाहता है, और ये दर्स इंसानियत के लिए दर्स है या नहीं है। अगर खलील की कुर्बानी को दुनिया इम्तिहान समझ कर उसे कबूल करती है और उसे याद रखने को अपने लिए फायदा मंद समझती है तो फिर वो गौर करे, दुनिया गौर करे कि करबला को मानने में फायदा है या नुकसान है। दुनिया गौर करे कि करबला को मानने का फायदा क्या है। देखिए लोग कहते हैं 1400, ये बहुत अहम सवाल है, 1400 बरस पहले गुजरा हुआ वाकया उसे आज याद करके रोने का आपको क्या फायदा है? आपको क्या फायदा है? मिल्लतों को क्या फायदा है? अगर आप कहें कि आप भी शरीक हो जाइए गमे हुसैन में तो पूछने वाले कहेंगे कि हमें क्या फायदा मिलेगा गमे हुसैन में? कहां शहादतों का जिक्र होगा? कहां शहादतों के जिक्र से क्या होगा? हमारी औलाद को क्या फायदा पहुंचेगा? हमारे बच्चों को क्या फायदा पहुंचेगा? हमारी खवातीन को क्या फायदा पहुंचेगा? हम अपनी खवातीन को साथ लाए, मुहर्रम में मजलिसों में बैठें, जिक्र करें, गम मनाएं, मातम करें, मरसिया खानी करें, जिक्र सुने, क्या फायदा है? शहादतों का तस्करा होता है, शजातों का जिक्र होता है, हुसैन की जंग का जिक्र होता है, हुसैन के वसायत का तस्करा होता है, तो फिर इन तस्करों का फायदा क्या है? इस जिक्र का फायदा क्या है? इन मुसीबतों पर रोने का फायदा क्या है? रोने से तो इंसान कमजोर हो जाएगा, नस्लें कमजोर हो जाएंगी, हमारी नस्लें कमजोर हो जाएंगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि गमे हुसैन में रोने से इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि जुल्म के मुकाबले में जालिमों से नफरत पैदा होने लगती है और जुल्म से नफरत बढ़ जाती है, और मजलूमों के साथ इंसान हमदर्दी के आंसू बहाता है तो हमदर्दों का मुदाफे बन जाता है और जालिमों के मुकाबले में शिकस्त ना पोर्दा एक ताकत बन जाता है, शिकस्त ना पजीर कुवत में तब्दील हो जाता है। क्योंकि पढ़ी लिखी कौम अब सवालात करने लगी है, कहते हैं ये सब मुहर्रम तो जाहिलों की चीज है, हम तो जाहिल नहीं है कि मुहर्रम मनाए, ये तो कमजोरों की चीजें हैं, ये लोग वो लोग जिनके पास तबर्रुक नहीं है वो तबर्रुक लेने के लिए आए, जिनके लिए खाने के लिए खाना है वो लोग क्यों आए, कौन सा हिस्सा लेने के लिए आए, कौन सा तबर्रुक लेने की ख्वाहिश में आए, फायदा क्या है इसका? आप देखिए कि इस वक्त जितनी मिल्लतें दुनिया में हैं, जितनी कौमें दुनिया में हैं, इन सारी कौमों के मुकाबले में आप इस मकतब फिक्र के जवानों को देखिए कि जो करबला से वाबस्ता है, जो शहीदों से वाबस्ता है, जो करबला से खुसूसियत के साथ करबला को जिन्होंने जिंदा रखा है, जो करबला के साथ वाबस्ता है, یہ دنیا کی ناقابل تسخیر خوف. سارے مسلمان یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں. چنانچہ پاکستان کے اسرار احمد صاحب کی آپ نے تقریر سنی کہ شیعوں کے پاس کربلا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیعوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ ان کے جوان شہادتوں سے گھبراتے نہیں. ان کے جوانوں کے اندر شہادتوں کا جذبہ پایا جاتا ہے. ایسا جذبہ کسی قوم میں نہیں پایا جاتا. ہر قوم کو موت سے ڈرایا جاتا ہے اور ہر قوم موت کے نام سے ڈر کے بھاگ جاتی ہے. دنیا کی یہ تنہا قوم ہے کہ جو موت کو سعادت سمجھ کر موت کا انتظار کرتی ہے. یہ قوم تلواروں سے گھبراتی نہیں ہے, تلواروں سے کھیلتی ہے. تیروں سے گھبراتی نہیں ہے, تیروں اور نیزوں سے کھیلتی ہے. یہ اسے کھلونا سمجھتی ہے. یہ دنیا کی تنہا قوم ہے کہ جو توپوں سے کھیلتی ہے, تلواروں سے کھیلتی ہے, جو نہ جسے نہ ہتھیاروں سے ڈرایا جا سکتا ہے, نہ توپوں سے ڈرایا جا سکتا ہے, نہ میزائلوں سے ڈرایا جا سکتا ہے. جب کسی کو خوف دلایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ تم پہ میزائلیں برسا دیں گے, توپ چلا دیں گے, تلواروں سے تمہارے گلے کاٹ دیں گے, خنجروں سے تمہارے گلے کاٹ دیں گے, تمہارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, تمہارے بچوں کو آگ میں ڈال کے جلا دیں. اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن تنہا قوم ایسی ہے جو نہ تیروں سے ڈرتی ہے, نہ تلواروں سے ڈرتی ہے, نہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے ڈرتی ہے, نہ جلے ہوئے خیموں سے ڈرتی ڈرتے ہیں. کسی چیز سے نہیں ڈرتے. انہیں کیسے ڈرایا جائے؟ نہ آگ سے ڈرتے ہیں, نہ تیروں سے ڈرتے ہیں, نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں, نہ موت سے ڈرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی لشکر نہیں پایا جاتا. اگر شاید وقت ختم ہو گیا.
اللہ
لشکر نہیں ہے. کسی ملک میں اس وقت فوج نہیں ہے. کسی بھی ملک کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہتھیار ہے, ہتھیار چلانے والے ہاتھ کا. بڑی بڑی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں. آپ سن رہے ہیں نا, بڑی بڑی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کروڑوں کا ہتھیار ہے. میں کہتا ہوں ہتھیار چلانے کے پاس وہ دل کہاں ہے, وہ ہاتھ کہاں ہے جو ہتھیار چلا سکے. دیکھیے لشکر ہے, چین کے پاس لشکر ہے, ہندوستان کے پاس لشکر ہے, لیکن دنیا میں ہر ملک کے پاس فوج ہے. کون سا ملک ایسا ہے جس کے پاس, آپ بتائیے, دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جس کے پاس فوج نہیں ہے؟ ہر ملک کے پاس فوج ہے. لیکن میں کہتا ہوں کوئی بھی فوج فوج نہیں ہے, کوئی لشکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر لشکر کو جو تمرین کروائی جاتی ہے, ان کو جو درس دیا جاتا ہے, انہیں مارنے کا درس دیا جاتا ہے. انہیں جو تمرین کروائی جاتی ہے, مارنے کی تمرین کروائی جاتی ہے کہ کیسے دشمن سے لڑا جائے, اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کوئی لشکر ہے جو مرنے کی پریکٹس کرتا ہو؟ جسے یہ پریکٹس کروائی جاتی ہو جس لشکر کو کہ اگر تمہارے سامنے موت آ جائے تو تم موت کو گلے سے لگا دینا, موت سے نہیں گھبرانا, موت سے ڈر کے نہ بھاگنا. تو پھر انہیں کیسا طرز دیا جائے, انہیں کون سے واقعات سنائے جائیں, ان کے اندر وہ کون سا ایمان جگایا جائے. یعنی ایمان وہ کون سا ایمان ان کے اندر لگایا جائے, وہ کون سے واقعات انہیں سنائے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی طاقت میں تبدیل ہو جائے کہ جو موت سے گھبرائے نہیں. ہر لشکر موت کو دیکھ کے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, لیکن یہ حسینی لشکر ہے کہ جو موت کے لیے بیدار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے موت کی طرف جانا ہے، مجھے موت کی طرف جانا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دو. روتے ہیں لوگ موت کو دیکھ کے روتے ہیں، یہاں موت کو دیکھ کے ہنستے ہیں اور موت پر جانے کے لیے روتے ہیں، موت سے گلے ملنے کے لیے روتے ہیں. ایسا کوئی ہے واقعی دنیا میں جن کو سنا کر ہم ایک ایسا لشکر تیار کریں؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے پاس کسی کے پاس وہ ایسا لشکر نہیں ہے، اور دنیا کسی بھی لشکر سے نہیں ڈرتی. اگر دنیا ڈرتی ہے تو بس اللہ کے نام کا جو لشکر ہے، یعنی جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے، اس سے پوری دنیا ڈرتی
ہے.
حزب اللہ سے دنیا ڈرتی. جب حزب اللہ اگر کسی ملک میں آ جائے تو وہاں سے امریکہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، وہاں سے بڑی بڑی طاقتیں راہ فرار اختیار کرتی ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ کسی اور مکتب فکر میں حزب اللہ کیوں نہیں پیدا؟ حزب کے نام پر ہزاروں حزبیں بنائی گئی، ہزاروں گروہ پیدا کیے گئے، لیکن دنیا میں ایک ہی لشکر ایسا ہے جس کو اللہ کا لشکر کہا جاتا ہے، جس کو حزب اللہ کہا جاتا ہے. ایک ہی لشکر ایسا ہے جو اللہ سے رابطہ جوڑا ہوا ہے. اور یہ کسی اور مسلک میں کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ اس کو کسی اور قوم میں کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ اتنی قومیں دنیا میں، اتنے مسلک دنیا میں، اتنے مذاہب دنیا میں، اتنے عزم دنیا میں ہیں، وہاں پر یہ کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ کسی اور مکتب میں حزب اللہ پیدا نہیں ہو سکتے. حزب اللہ ہی اگر پیدا ہو سکتے ہیں، انصار اللہ اگر پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ کا لشکر اگر پیدا ہو سکتا ہے، تو صرف مکتب کربلا میں پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ کربلا نے تربیت ہی ایسا ہی. دیکھیے آج پہلی محرم ہے اور دوسری کی شب آ گئی. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، امام ماہ محرم آتے ہی مصلی بچھا لیتے اور گریا وزاری شروع کر، رونا شروع کرتے. جو اصحاب روزانہ صبح آتے تھے حاضری دینے کے لیے، جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہی اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک صحابی سلام عرض کرنے کے لیے ہر روز صبح کی طرح محرم کی صبح میں بھی آ گیا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج محرم کی پہلی صبح ہے. وہ جب امام کی خدمت میں آیا تو امام نے پوچھا، یا ریان تشریف، کیا تجھے معلوم ہے کہ آج کس مہینے کی صبح ہے؟ تو کہتا ہے، مولا مجھے نہیں معلوم کہ آج کس مہینے کی صبح ہے. تو کہا، ریان کیا تم روزے سے ہو؟ تو کہا، نہیں میں آج روزہ نہیں ہوں. تمہیں معلوم ہے کہ آج کس مہینے کی پہلی تاریخ ہے؟ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جناب زکریہ کی دعا قبول ہوئی تھی، یہ وہی تاریخ ہے، یہ وہی مہینہ ہے، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں جناب زکریہ نے دعا کی تھی اور ان کی دعا اس طرح سے قبول ہوئی تھی کہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریہ ہم نے تمہیں فرزند دیا ہے جسے یحییٰ کہا جاتا ہے. جنان گرامی، تاریخ انبیاء میں یحییٰ بڑے عجیب پیغمبر گزرے ہیں. جناب مریم کے خالازاد بھائی بھی ہیں، جناب زکریہ کے بیٹے ہیں، منتوں سے پیدا ہوئے، مرادوں سے پیدا ہوئے، لیکن یہ یحییٰ وہ ہے کہ جن کا سر قلم کیا گیا تھا. یعنی تاریخ انبیاء میں ایک ایسا نبی بھی ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر اپنا سر کٹا دیا. جناب یحییٰ کو امام حسین نے بھی یاد کیا ہے. آج میں پڑھنا چاہتا تھا رخصتی ہے امام حسین کو، لیکن وقت گزر گیا ہے، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن جب بات آ گئی ہے تو عرض کروں کہ جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, جوابات میں نے نہیں عرض کیے, لیکن ایک دو جواب ضرور عرض کرنا انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ آخر کیوں حسین نے مدینہ چھوڑا. اتنے لوگ مدینے میں تھے, عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن ابن ابی بکر, عبداللہ ابن زبیر جیسی شخصیتیں اور عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن سب موجود تھے. امام حسین نے کیوں مدینے کو چھوڑا, سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو اگر جان بچانا ہوتا تو مدینے میں کیوں نہیں رہ گئے, جبکہ مدینے میں عبداللہ ابن عباس سارا مدینہ موجود ہے, وہاں سے کیوں امام حسین کوچ کر رہے ہیں؟ کیا اپنی جان بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے؟ کیا وجوہات تھی؟ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ آخر مولا آپ کیوں جا رہے ہیں, تو کہا کہ اس دنیا کے لیے تم کہہ رہے ہو, جس دنیا کی خاطر یحییٰ بن زکریہ کا سر قلم کیا گیا تھا ایک سر ثانیہ کو تحفے میں دینے کے لیے, تو اس دنیا کی خاطر تم یہ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یزید سے ڈر کر میں یزید کی بیعت کر لوں اور مدینے میں رہ جاؤں؟ اس دنیا کی خاطر, اس خلط کی خاطر, اس مقام و مرتبے کی خاطر میں مدینہ نہ چھوڑوں؟ جس دنیا کی خاطر یحییٰ بن زکریہ کا سر قلم کیا گیا تھا, اس دنیا کی خاطر. بس عزیزان گرامی, جناب امام رضا نے پوچھتے, یا ریان ابن شریف تم جانتے ہو کس مہینے کی تاریخ؟ جب کہا مولا مجھے نہیں معلوم, تو کہا کہ آج وہ مہینہ شروع ہوا ہے کہ جس مہینے میں اس فرزند رسول کو قتل کیا گیا ہے. کہا جس مہینے میں اللہ نے انسانوں کو خون ریزی پر منع کیا ہے, خون بہانے پر منع کیا ہے, اسی مہینے میں دشمنوں نے فرزند رسول کو شہید کر دیا, اور ایسے نہیں شہید کیا بلکہ اس طرح سے شہید کیا کہ حسین ابن علی کو رلا رلا کے شہید کیا گیا, اس طرح سے شہید کیا گیا. اب امام رضا کے جملے ہیں, کہتے ہیں میرے مہینے میں اس طرح سے لوٹا گیا کہ خیام میں آگ لگا دی گئی. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر اترنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آخر اس زمین کا نام کیا ہے. سب نے کچھ اور نام بتائے, کسی نے نینوا کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن امام حسین نے پوچھا کہ اس سرزمین کا اور بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا ہاں, اس سرزمین کو کربوبلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے کہا ہاں یہی وہ سرزمین ہے, اسی سرزمین پہ سواریاں اتاری جائیں. اور اس کے بعد امام حسین نے ایک قبیلے کو بلا کر کہا کہ یہ کس کی زمین ہے، ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، جب اس زمین پہ رہنا نہیں ہے تو خریدنا کیا معنی رکھتا ہے، اس زمین پہ رہنا نہیں ہے تو کہا جہاں قبریں بننی ہوتی ہے وہ زمین خریدی جاتی ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری قبریں بنے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، نہیں اٹھائے جائیں گے۔ امام حسین نے کہا یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی اکبر کے سینے پہ بچی لگے گی، جہاں قاسم گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں شش ماہ علی اکبر حسین کے ہاتھوں پہ برد ہوگا، تیر مارے گا تیر چلایا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں
جائے گا۔